السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ آج بدھ کا دن ہے، اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار، کلبھوشن یادو سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، سرتاج عزیز کا سینٹ کمیٹی میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان میں نجی اسپتالوں کا اندراج اور تمام ملازمین کی تفصیلات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا موجب ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے فنڈز کو آڈٹ سے استثنا حاصل ہے، آڈیٹر جنرل کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس پیر کے روز ٹرک کے حملے کا مشتبہ شخص کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ میڈیا رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یہ ایک تیونیسی شخص ہی ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطے ہیں۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں روسی سفیر کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں فتح اللہ گلین کا گروپ ملوث ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ فی الحال کشیدگی میں کمی آنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ ایجنٹ کلبھوشن یادو کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد ملک کے اندر تخریبی سرگرمیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے بارے میں شواہد اقوام متحدہ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ بیان خارجہ امور کے مشیر نے سینٹ کی ایک کمیٹی کی سماعت کے دوران دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں بظاہر کمی کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آئے روز دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف پرانے معاملات پر بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ زیر حراست مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو سے متعلق مزید شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں، جنہیں بعد میں ایک دستاویز کی صورت میں اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مارچ کے اواخر میں پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا ہے جو بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ ہے، اور پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان اور کراچی میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی حکام نے اس گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ کلبھوشن بھارت کا شہری اور بحریہ کا سابق ملازم تو ہے، مگر اس کا رو سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم پاکستان کی طرف سے بھارت کو کلبھوشن تک سفارتی رسائی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسے کلبھوشن یادو سے کئی اہم معلومات ملی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ایسے شواہد بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرنا ہوں گے جو ناقابل تردید ہوں۔
وہ جو باتیں کر رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جب تک میرے خیال میں کنونس نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کے پاس بالکل سالڈ شواہد نہ رکھیں۔ جب تک آپ شواہد ان کے پاس نہیں رکھیں گے اور وہ شواہد کے لیے پتہ نہیں اتنا آسان نہ ہو کہ ان کو یہ شواہد مل سکیں، لگتا تو یہی ہے۔ اس لیے بار بار یہی بیانات آتے ہیں کہ ہم شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور ایسے شواہد جو کہ بین الاقوامی سطح پر وہ ایکسیپٹ ہوں۔ تو میرے خیال میں یہی سارا، جب سے ہم تو یہی سن رہے ہیں۔
طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو کشیدگی کی راہ ترک کرتے ہوئے تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔
فائدہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں علم ہے اور کافی عرصے سے وہ یہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تعلقات میں کشیدگی ہے اور ایک دوسرے سے دشمنی تک ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے جاسوس جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ دونوں ممالک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آگے بڑھیں۔
دریاسنا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے دوران ان کے بقول بھارتی فورسز کی فائرنگ میں پاکستانی کشمیر میں 45 عام شہری ہلاک ہوئے۔ بھارت کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اس کے ہاں عام شہریوں کے جانی نقصان کا سبب بنی۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ رواں سال ستمبر کے وسط میں بھارتی کشمیر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ اس حالیہ کشیدگی اور فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے میں جہاں دونوں جانب فوجیوں اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا، وہیں بڑی تعداد میں لوگوں کو سرحدی علاقوں سے نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دونوں ہی ملک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بھی تعلقات میں تناؤ آیا ہے، اور حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور بھارت میں تعینات ایک دوسرے کے ملکوں کے سفارتی عملے کے کئی اراکین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر جانا پڑا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستان میں اکثر اوقات توہین مذہب کے قانون کا اطلاق اقلیتوں اور ایسے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جنہیں جھوٹے الزامات کا ہدف بنایا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہر گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیلات بتاتے ہیں۔
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق پاکستان کے قوانین کا اکثر غلط استعمال نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے واقعات کا موجب ہے بلکہ یہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا بھی سبب بنتا ہے۔ بدھ کو اپنی ایک رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ ایسے بے شمار شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اگر ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے تو وہ تنظیم کے بقول ایک ایسے نظام میں پھنس جاتا ہے جس میں تحفظ بہت ہی کم ہے، اسے قصوروار تصور کیا جاتا ہے، اور اسے ایسے لوگوں سے تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی ہوتی ہے جو تشدد کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے اثرات کے موضوع پر تیار کی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس الزام کے شکار ہونے والے افراد کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اگر وہ اس سے بری ہو بھی جائیں تو بھی انہیں جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان قوانین کو نئے قانون سازی کے ذریعے تبدیل کیا جائے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے معیار پر بھی پورے اترتے ہوں۔ حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرتی آ رہی ہے، اور خاص طور پر غیر مسلم آبادی کو عدم مساوات پر مبنی سلوک سے بچانے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات سے اتفاق کیا کہ توہین مذہب کے قانون کا بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بقول ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔
اس نہایت ہی اساس کام کو قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے وہ بے شک اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں لوگوں کو تربیت کی اور تعلیم کی اور حقائق پر مبنی لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حکومت سے اور ہم سے جو ہم کرتے ہیں۔
حالیہ برسوں میں جہاں ایسے واقعات سامنے آئے کہ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم نے ملزمان کو موت کے گھاٹ اتارا، وہیں چند ایک ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جہاں پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا۔ توہین مذہب پاکستان میں ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس قانون میں کسی بھی طرح کی ترمیم پر خاص طور پر ملک کے مذہبی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آتا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس پیر کے روز ٹرک کے حملے کے مشتبہ شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ میڈیا رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکی کہ یہ ایک تیونیسی شخص ہی ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطے ہیں۔ بدھ کے روز سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک بریفنگ کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس نے ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کی تھی، اگرچہ انہوں نے زور دیا کہ یہی مشتبہ شخص ہے لیکن ضروری نہیں کہ حملہ آور ہو۔ اس سے پہلے شدت پسند تنظیم داعش نے برلن میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس ٹرک حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ جرمن میڈیا کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک سے ملنے والے دستاویزات کی بنیاد پر پولیس تیونس کے شہری کو تلاش کر رہی ہے۔ برلن پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہیلپ لائن کے ذریعے حملے سے متعلق 500 سے زیادہ معلومات پر مشتمل لیڈز ملی ہیں۔ جرمنی میں تفتیشکار برلن کی کرسمس مارکیٹ میں پیر کے روز ٹرک سے حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس نے واحد مشتبہ شخص کو جس کا تعلق پاکستان سے تھا یہ کہتے ہوئے رہا کر دیا کہ اس پر الزامات کے لیے کافی شواہد موجود نہیں۔ داعش نے اپنے میڈیا امک کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
برلن کا مشہور برینڈنبرگ گیٹ منگل کی رات جرمنی کے قومی پرچم اور برلن شہر کے پرچم کے رنگوں سے روشن تھا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے میموریل سروس ہوئی اور حملے کے مقام پر رات بھر شمعیں روشن کی گئیں۔ جنجر سوازو روڈریگس برلن کی رہائشی ہیں۔
I couldn't believe it. I mean, not 2 hours before, I stood exactly at the spot where the truck drove in. I've been coming here since I was little.
مجھے اس پر بالکل یقین نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے میں 2 گھنٹے پہلے وہیں موجود تھی۔ میں عین وہیں کھڑی تھی جہاں ٹرک اندر آیا۔ میں بچپن سے یہاں آ رہی ہوں اور اس جگہ سے میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ اس مقام کا دورہ کیا اور حملے میں مرنے والوں کے لیے عارضی یادگار پر پھول چڑھائے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس اس سوال کا کوئی سادہ جواب نہیں ہے کہ کوئی ان لوگوں پر موت کیوں لائے گا جو زندگی کا جشن منا رہے تھے۔
Ich weiß nur, wir können nicht und wir
All I know is that we can't and do not want to live without all of that. The Christmas market, the happy hours with friends
اس سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کرسمس مارکیٹ باہر چوک میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ خوشی منانا۔ ہم اس خوف کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے جو ہمیں مفلوج کر دے۔ اگرچہ اس وقت یہ مشکل ہے مگر ہم وہ قوت حاصل کر لیں گے جس کی مدد سے ہم جرمنی میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، آزاد، متحد اور کھلے پن کے ساتھ۔ یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر کے۔ جرمن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملہ ارادتاً کیا گیا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک سیاح شندانہ درانی کہتی ہیں،
As I looked up, this truck was barreling through the market and through the stalls and through the crowd, coming almost at
میں نے دیکھا تو یہ ٹرک مارکیٹ کے اندر دکانوں سے ہوتا ہوا ہجوم پر چڑھتا ہوا تقریباً مجھ تک آ پہنچا تھا۔ اس ٹرک کو پیر کے روز وہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ حملے کا سراغ لگانے کے لیے اس کا مکمل معائنہ کیا جا سکے۔ برلن میں ہونے والا ٹرک کا یہ حملہ جولائی میں فرانس کے ساحلی شہر نیس میں ہونے والے اس حملے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے جس میں 86 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی عہدیداروں اور دیگر رہنماؤں نے جرمنی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور وہ کرسمس کے ان دنوں میں اپنے اپنے ملکوں میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات پر زور دے رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی پر میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر نفیسہ ہدبھائی نے ڈیوچے ویلے کے نمائندہ عاطف توقیر اور امریکہ میں تجزیہ کار مسعود عبدالی سے بات کی ہے۔ آئیے ان کی انٹرویوز پر مبنی رپورٹ سنتے ہیں۔
ہم برلن میں ایک ٹونیسیا نجات شخص کی تلاش کی خبر سے شروع کریں گے جن کے کاغذات اس ٹرک سے ملے ہیں جس میں انہوں نے 12 جرمنز کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈوئچے ویل جرمنی سے عاطف توقیر نے، سینئر صحافی ہیں، برلن میں ہیں۔ اس ٹونیسین بندے کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے؟ ان کے ڈاکیومنٹس ٹرک میں کیوں کر ملے؟ کیونکہ یہ تو بے وقوفی ہوگی اگر کوئی شخص دہشت گردی کرے اور ساتھ ساتھ اپنے کاغذات بھی اسی جگہ پر چھوڑے۔
اس سے پہلے جی ہم نے پیرس میں بھی دیکھا تھا کہ پیرس حملوں میں بھی اسی طرح کے جو ایک شامی پاسپورٹ ملا تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جرمنی میں عموماً یہ جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، کیونکہ سڑک پر چلتے ہوئے چیکنگ ہوتی ہے عموماً، تو ریزیڈنس پرمٹ عموماً لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اور رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس حملے کے وقت بھی، یا یہ جو ٹرک ہے اس کو اپنے قبضے میں لینے کے وقت بھی یہ پیپرز اس کے پاس ہوں اور پھر وہ رہ گئے ہوں، یہ ممکن ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی بات نہیں ہے۔
اور اس امام کے بارے میں بتائیے، کیا کہا جا رہا ہے میڈیا میں؟ کیسے پتا چلا کہ یہ انتہا پسند تھا؟
بہت سارے جو ریفیوجیز ہیں آلریڈی، ان میں سے جو شدت پسندی کے ساتھ کسی طرح بھی منسلک ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ میں ان کی جو حرکات ہوتی ہیں یا وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال جتنے لوگ آئے ہیں, ہمارے پاس رپورٹس تھیں کہ 1,000 سے زیادہ ان میں ریفیوجیز ہیں جن کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جو اس کی نگرانی ظاہر ہے, اس کا مطلب ہے کہ کی جاتی رہی ہوگی, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں اور ان کی نگرانی ہو رہی ہے تو پھر وہ اس طرح کے عمل کس طرح کر سکتے ہیں.
امریکہ سے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آپ بتائیے, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا آپ امریکہ پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس واقعے کے بعد یہاں امریکہ میں کس قسم کے سیکیورٹی کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اب جب کہ کرسمس کا سیزن ہے؟
جی, ایک تو دیکھیں, ایک تو بڑی فطری سی بات ہے کہ اس قسم کے واقعے سے دہشت پھیلنا اور اشتعال پھیلنا فطری ہے اس وقت امریکہ کے اندر, بلکہ سارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر, خاص طور سے امریکہ کے اندر. کرسمس کا سیزن ہے, لوگ بڑے پیمانے شاپنگ کر رہے ہیں, یہاں بھی رات رات بھر جو ہے وہ شاپنگ سینٹر آباد ہیں اور لوگ جا رہے ہیں. اور پھر یہ جو واقعہ ہے ٹرک لے کے چڑھنے کا, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی روک تھام بہت مشکل ہے. یعنی بم ڈیٹیکٹر لگا سکتے ہیں آپ, پولیس کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن ٹرک لے کے چڑھ دوڑنا یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی روک تھام بہت مشکل ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ اشتعال لوگوں میں فطری طور پھیلا ہوا ہے. پھر بدقسمتی سے حالی انتخابات کے دوران اس قدر تناؤ پھیلا ہے اور اس قدر ریفیوجیز کے بارے میں بات کی گئی ہے بری طریقے سے, منفی انداز میں, کہ اس کی وجہ سے مزید اب امریکہ کے اندر ان لوگوں کے خلاف جذبات پھیل رہے ہیں.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں روسی سفیر کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں مسلمان مبلغ گروپ کا ایک رکن ملوث تھا. اس بارے میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ فتح اللہ گولین فیٹو کا رکن تھا. اردوان ایک نیوز کانفرنس کے دوران یہ بات کر رہے تھے. بدھ کے روز نیوز کانفرنس میں پہلی مرتبہ انہوں نے عوامی سطح پر یہ دعویٰ کیا. پیر کو انکارا میں ایک تصویری نمائش کے دوران روسی سفیر کو ترک پولیس کے اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. حملہور نے اس دوران شام اور حلب کی صورتحال پر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. شام کے شمالی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے آخری انخلا کا عمل ایک دن کی تاخیر کے بعد بحال ہو گیا ہے. شام میں اقوام متحدہ کے عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ شمالی حلب سے 20 بسیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 60 بسیں مشرقی حلب میں جمع دینے والی سردی میں 3,000 کے قریب لوگوں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں, جو حلب کے اس حصے سے باغیوں کے نکلنے کا آخری مرحلہ ہوگا. افغانستان میں اغواکاروں نے کینیڈا کے اغوا ہونے والے اس جوڑے کی ویڈیو دوبارہ جاری کی ہے جسے انہوں نے 4 سال پہلے اغوا کیا تھا. کینیڈا کی حکومت نے ان کی رہائی کی ایک بار پھر اپیل کی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
4 سال قبل شمالی افغانستان میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے کو دہشت گرد نیٹورک نے اغوا کیا تھا. حال ہی میں اس اغوا ہونے والے جوڑے کی ویڈیو دوبارہ جاری کی گئی ہے. ویڈیو میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جوشوا بوائل اور امریکی خاتون کیٹرین کولمین کے ساتھ ان کے 2 بچوں کی تصاویر بھی شامل ہیں جو اغوا کے دوران پیدا ہوئے. کولمین نے امریکی صدر اوباما اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور ان کے خاندان کی رہائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں.
They want money, power, friends. You must give them these things before progress can be made. A 5-year hostage taking is too long.
کولمین اپنی اس اپیل میں کہہ رہی ہیں کہ انہیں رقم, طاقت اور دوست درکار ہیں. آپ ان کو یہ سب کچھ فراہم کر دیں تاکہ ہماری رہائی ممکن ہو سکے. یرغمالی کے طور پر 5 سال گزر گئے ہیں اور یہ ایک طویل عرصہ ہے. اس معاملے میں ہر طرف ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے. ہم نے اغوا کرنے والوں کی منت سماجت کی ہے, مگر یہ سب کچھ بے سود ثابت ہوا ہے. اس جوڑے کو طالبان کے ایک دھڑے حقانی نیٹورک کے کارندوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. انہیں وردک صوبے میں سن 2012 میں اغوا کیا گیا تھا. کولمین اس وقت حاملہ تھیں اور بچی کی پیدائش اغوا کیے جانے کے بعد ہوئی. اس سے قبل اگست میں بھی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اغوا ہونے والے جوڑے نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو پھانسی پر چڑھانا بند نہ کیا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے. امریکہ نے متعدد بار ان قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی ہے, مگر اس میں کامیابی اب تک نہیں ہو سکی ہے. حقانی گروپ اپنے ایک لیڈر انس حقانی کی رہائی کا مطالبہ کرتا تھا. اسے سن 2014 میں افغان حکومت نے گرفتار کیا تھا اور بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. امریکی محکمہ خارجہ یا افغان حکومت نے اس جاری ہونے والی نئی ویڈیو پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی تھی ان گیتوں کی جن کو سن 2016 میں نئی شکل دی گئی۔
آج ایسا موقع پھر کہاں ملے گا؟
کرن جوہر نے اپنی فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز سے قبل اس پرانے گیت کو نئی شکل میں پیش کیا۔
تم کو دکھلاتا ہوں پیرس کی ایک رنگی شام، دیکھو 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 این ایوننگ ان پیرس۔
اگرچہ انہوں نے اس گیت کو فلم کا حصہ نہیں بنایا، یہ ایک ایکسٹرا سانگ تھا جو انہوں نے فلم کی ریلیز سے قبل ناظرین کے لیے پیش کیا۔ اے دل ہے مشکل ہی کے اس گیت کو ایشوریا اور رنبیر پر فلمایا گیا ہے۔ یہ گیت فیاض ہاشمی نے لکھا اور حبیب ولی محمد نے اپنی آواز دی، اور پاکستانی فلم بادل اور بجلی میں اسے شبنم اور ندیم پر فلمایا گیا تھا۔ رئیس سن 2017 میں ریلیز کی جائے گی۔ اس میں پرانے گیت لیلا او لیلا کو نئی شکل میں سنی لیونی پر فلمایا گیا ہے۔ اصل گیت کو کمپوز کیا تھا کلیان جی آنند جی نے، اگرچہ یہ گیت ابھی ریلیز نہیں کیا گیا، تاہم سوشل میڈیا پر اس کے کافی چرچے ہیں۔
اب کوئی آسنا امید بچے
فلم میں اس گیت کو آواز دی تھی جگجیت سنگھ نے۔
تیرے دل میں دبی ہو جیسے کوئی فریاد، تیرے دل میں دبی ہو جیسے تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے جاگتے جا۔
بقول اخبار کے انہوں نے اس غزل کی روح کے ساتھ بھرپور انصاف کیا تھا۔ فلم تم بن ٹو میں اس غزل کو آواز دی ہے ریکھا بھردواج نے۔ یہ گیت سن 2002 میں ریلیز ہونے والی فلم کانٹے میں ریچا شرما نے گایا تھا، اور اسے کمپوز کیا تھا آنند راج آنند نے۔ نئے ورژن کو آواز دی ہے نیہا کاکڑ نے، جبکہ اسے فلمایا گیا ہے زرین خان پر۔
پل پل دل
کے پاس تم رہتی ہو پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو جیون میٹھی پیار.
یہ گیت دھرمیندر جی اور راکھی پر فلم بلیک میل میں فلمایا گیا تھا. اسے کمپوز کیا تھا کلیان جی آنند جی نے, جبکہ نئے گیت کو آواز دی ارمان ملک اور تلسی کمار نے, اور فلم ہے وجہ تم ہو.
جیون میٹھی پیار یہ کہتی ہوں.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں خطرات کا شکار ہے. بات عجیب سی ہے مگر سچی ہے, کیونکہ بدلتی ماحولیات, موسموں کے مزاج, پانیوں کی طغیانی سب معمول سے بڑھ کر نظر آنے لگی ہے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے. ہم فوری سامنے آنے والے اثرات کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر تشویش بھی ہے, مگر جس جانب توجہ کم ہے وہ یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے, اور ایسا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو باقی دنیا کسی نہ کسی طور متاثر ہو ہی جاتی ہے. ایک حالیہ رپورٹ میں مغربی افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی انتہائی گرم اور مرطوب آب و ہوا مچھروں کے پلنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے, اور یوں ملیریا کے اسباب بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں. بارشیں بہت ہوتی ہیں اور گڑھوں میں بھرا پانی مچھروں کی افزائش کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے, اور اپنی دو ماہ کی زندگی میں یہ مچھر انسانوں کو ملیریا کا تحفہ دے جاتے ہیں. جریدے نیچر کلائمیٹ چینج میں آنے بامل کے کام کے نتائج شائع ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی آف ورمانٹ میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. جب وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے مچھروں کے بارے میں تحقیق کی تھی. وہ کہتے ہیں,
spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
میں نے مچھروں کے لاروے کی تلاش میں بڑا وقت صرف کیا, مچھر پکڑے, ان کی قسمیں الگ الگ کی, پھر یہ دیکھا کہ آیا وہ ملیریا کی جراثیم رکھتے تھے یا نہیں. انہوں نے اس ماحول کا بھی پتہ لگایا جس میں مچھر پلتے ہیں. معمولی کہتے ہیں,
increasing temperature effects that are being seen in West Africa combined with a reduction in rainfall.
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں. ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں. انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے, بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے, درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں, اور یہ ایک اچھا عمل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا, تو جون کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے. اگرچہ ابھی ابتدا ہے مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے, اور پھر سد باب بھی آسان ہو جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. بلوچستان کی حکومت نے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کو غیر ملکیوں, غیر قانونی تارکین وطن یا صوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والے پناہ گزینوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے سے روک دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی حکام نے بتایا کہ تمام غیر سرکاری ہسپتالوں کو رجسٹر کرانے اور اپنے عملے کے قواعد مہیا کرنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے تمام نجی اسپتالوں کے مالکان کو اپنے ادارے کی رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کر دی ہے اور ان کے ہاں کام کرنے والے مقامی اور غیر ملکی ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے، پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے یا یہاں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا علاج نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں نجی اسپتالوں کی رجسٹریشن کرنے والے ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بشارت اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ شہر کے تمام غیر اندراج شدہ نجی اسپتالوں کو 2 ماہ کے اندر رجسٹریشن کرانے اور مطلوبہ قواعد کو پورا کرنے کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔
ہم تو ان سے پیشنٹ کا تو نہیں کر سکتے نا کیا اس کا کرو یا نہ کرو، ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں ان کے امپلائیز ہیں، اگر باہر کا کوئی امپلائی اس کو ڈیٹیل ہمیں دے دو، امپلائی اگر ان کے کوئی ہیں ملازم ہیں جو افغانی ہے یا کوئی اور ہے یا یہاں کا، وہ ہمیں لسٹ مانگی ہے نا ان سے کہ ہمیں بتائیں اس کا شناختی کارڈ ہو، اس کا اگر باہر کا ہے تو اس کا پاسپورٹ ہو یا کوئی اور ہو، اور اگر پاکستانی ہے تب بھی اس کی ڈیٹیل ہو، ٹیلی فون نمبر ہو، یہ سارے ہم نے چیزیں ان سے مانگی ہیں۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں زیادہ تر لوگ نجی اسپتالوں میں علاج کرانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ صوبے کے بڑے شہروں کے نجی اسپتالوں میں شام کے اوقات میں افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ سیکرٹری صحت حکومت بلوچستان انور الحق بلوچ کا اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہنا تھا،
پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ایز اے پیشنٹ اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کرمنل ہو یا کسی غیر ملکی ہو یا کوئی اور کسی ایجنسی سے یا کسی سے تعلق رکھتا ہو تو یقیناً وہ جو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہوں ان کو بھی یقیناً یہ ہدایت جا چکی ہے کہ جی جو پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں قانونی طور پر کسی کے علاج کے لیے، غیر قانونی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔
نجی اسپتالوں کے مالکان نے حکومت کی طرف سے اندراج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی نجی اسپتال میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اس وقت 55 نجی اسپتال ہیں جن میں سے 37 رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے بھی 26 اسپتالوں کے لائسنس کی مدت ختم ہو چکی ہے، جبکہ 18 اسپتالوں کے مالکان کو حکومت نے 2 ماہ کے اندر اندراج کرانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تاہم کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے دیگر 31 اضلاع میں قائم نجی اسپتالوں کی تعداد اور ان کے ملازمین کا محکمہ صحت کے حکام کے پاس کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ البتہ حکام کے بقول ان اسپتالوں کے مالکان کو بھی تمام تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے ایڈیٹر جنرل نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کو اپنی ایک سماعت کے دوران بتایا کہ خفیہ ایجنسیاں آئی ایس آئی اور آئی بی کے سیکرٹس فنڈز کے استعمال کو آڈٹ کی جانچ پڑتال سے استثنا حاصل ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے عوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ملک کے انٹیلیجنس اداروں انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے کیے جانے والے اخراجات کو آڈٹ سے مستثنا قرار دیا ہوا ہے۔ یہ بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی خورشید شاہ کی صدارت وزارت داخلہ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے خفیہ اداروں کو دیے گئے فنڈز کے آڈٹ کے معاملے کی جانچ پڑتال کے دوران سامنے آئی۔ پاکستان کے آڈیٹر جنرل رانا اسد امین نے گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس کے دوران کہا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کروانے سے استثنا فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کے لیے حکومت کی منظوری درکار ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اسکر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں بھی ملک کی سلامتی کے معاملات کی حساس نوعیت کے پیش نظر ایسے اداروں کو اپنے اخراجات کے آڈٹ سے استثنا دیا جاتا ہے،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی پبلک منی ہے اور اس پبلک منی کو کنسیل کرنا یا اس کو چھپانا اور اس کے معاملات کو وہ بھی مناسب نہیں ہے، تو میرے خیال میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے۔ تو میرے خیال میں ملک کی جو سیکیورٹی ہے یا ملک کی جو معاملات ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو اگر استثنا دے دیا جائے تو کوئی برائی بھی نہیں ہے.
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری ادارے پیلڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے اس بات سے اتفاق کیا کہ ملکی سلامتی کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اخراجات کو خفیہ رکھنا شاید ضروری ہو. تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی مناسب نگرانی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے.
تو کانفیڈینشیلٹی تو ہوتی ہے لیکن اوور سائٹ کی لیئرز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ انڈیپینڈنٹ باہر کے لوگ آ کے اس کو دیکھ لیں. اور میرے خیال میں آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے چونکہ وہ بھی بہت ایک گورنمنٹ کا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے, تو اگر آڈیٹر جنرل کو بھی اس کو آڈٹ کرنے کی اجازت ہو اور یہ ہو کہ وہ پبلک نہ کیا جائے, وہ تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پوری پبلک ہوتی ہے, لیکن وہ اسے پبلک نہ کریں, صرف اس کے اوپر جو کامنٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کو فارورڈ کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک طریقہ کار.
تاہم احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی جائے گی تو پارلیمان کے ذریعے عوام کے پیسے کے استعمال کی مؤثر نگرانی کے عمل میں بھی پیش رفت ہوتی جائے گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کابل میں مسلح طالبان جنہوں نے خودکش جیکٹس پہن رکھی تھی ایک افغان قانون ساز کے گھر پر حملہ کیا اور کم از کم 5 افراد کو ہلاک کر دیا. یہ رپورٹ مقامی ذرائع ابلاغ اور باغیوں کے ذرائع سے سامنے آئی ہے. یہ رہائش ملیالم میر ولی کی ہے جو جنوبی صوبہ ہلمند سے پارلیمنٹ کے رکن ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات آئندہ کی بلٹنز میں سماعت فرمائیے. جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس پیر کے روز ٹرک کے حملے کے مشتبہ شخص کو تلاش کر رہے ہیں. وہ میڈیا رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یہ ایک تیونیسی شخص ہی ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطے ہیں. بدھ کے روز سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک بریفنگ کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس نے ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کی ہے, اگرچہ انہوں نے زور دیا کہ یہی مشتبہ شخص ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ حملہ آور ہی ہو. شدت پسند تنظیم داعش نے برلن میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس ٹرک حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. جرمن میڈیا کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک سے ملنے والے دستاویزات کی بنیاد پر پولیس تیونس کے شہری کو تلاش کر رہی ہے. برلن پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہیلپ لائن کے ذریعے حملے سے متعلق 500 سے زیادہ معلومات پر مشتمل لیڈز ملی ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں روسی سفیر کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں مسلمان مبلغ کے گروپ کا رکن ملوث تھا. اس بارے میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ فتح اللہ گولین فیٹو کا رکن تھا. اردوان ایک نیوز کانفرنس کے دوران یہ بات کر رہے تھے. پیر کو انکارا میں ایک تصویری نمائش کے دوران روسی سفیر کو ترک پولیس کے اہلکار نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. حملہور نے اس دوران شام اور حلب کی صورتحال پر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. شام کے شمالی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے آخری انخلا کا عمل ایک دن کی تاخیر کے بعد بحال ہو گیا ہے. شام میں اقوام متحدہ کے عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ شمالی حلب سے بسیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ 60 بسیں مشرقی حلب میں جمع دینے والی سردی میں 3000 کے قریب لوگوں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں جو حلب کے اس حصے سے باغیوں کے نکلنے کا آخری مرحلہ ہوگا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر.
برطانیہ میں قائم شام میں انسانی حقوق کے بارے میں آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ بسیں تیار کھڑی ہیں جو شہریوں اور باغیوں کا علاقے سے انخلا کر رہی ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جس پر باغیوں نے گزشتہ 4 سال سے قبضہ جما رکھا تھا. یہ انخلا اس معاہدے کے تحت کیا جا رہا ہے جو روس اور ترکی کی ثالثی میں طے پایا ہے. اس میں مشرقی حلب کے علاوہ ادلب صوبے کے 2 دیہاتوں کے باشندے بھی شامل ہیں جو باغیوں کے قبضے میں تھے. منگل کو ماسکو میں ترکی، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا کہ تینوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ موجودہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی, اور اس طرح یہ تینوں ممالک شام میں جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار بن گئے ہیں. روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں
ایران، روسی، ترکیہ выражают готовность способствовать выработке готовящегося соглашения переговоры о котором
روس کے وزیر خارجہ لافروف کہہ رہے ہیں کہ ایران، روس اور ترکی اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ شام کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان کسی سمجھوتے کے سلسلے میں مدد کریں. یہ ممالک اس طرح کے معاہدے کے ضامن بھی ہوں گے. اس وسیع تر جنگ بندی میں عسکریت پسند گروپس داعش، فتح الشام فرنٹ اور حزب اللہ شامل نہیں ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 37,000 سے زیادہ افراد کا حلب سے انخلا مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بدھ تک بقیہ انخلا کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صحافیوں کے تحفظ کے لیے غیر منافع بخش تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں 2016 میں نسبتاً کم صحافیوں کو قتل کیا گیا، تاہم امکان ہے کہ قتل ہونے کی شرح میں کمی کی وجوہات حوصلہ افزا نہ ہوں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
وائس آف امریکہ نے بھی 2016 کے آغاز میں اپنے ایک فری لانس صحافی جرنلسٹ المقداد مجلی کو کھو دیا۔ وہ وائس آف امریکہ کے ساتھ یمن میں جنگ کے انسانیت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں 3 ماہ سے رپورٹنگ کر رہے تھے جب سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والے ہوائی حملوں میں مارے گئے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی CPJ کی طرف سے حالیہ طور پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق مجلی ان 48 صحافیوں میں سے ایک تھے جو اس سال یعنی 2016 کے دوران ہلاک ہوئے۔ ان میں سے کچھ صحافیوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر وہ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے یا پھر انہیں خطرناک حالات میں صحافتی فرائض انجام دیتے ہوئے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی CPJ کے ایڈوکیسی ڈائریکٹر کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ اس سال ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں مجموعی طور پر کم ہوئی ہے، تاہم اس کمی کی وجوہات واضح نہیں۔ ان کا کہنا ہے
One thing that you might extrapolate is that in certain conflicts it has gotten so incredibly dangerous for journalists that there are simply
اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ ایک وجہ جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے کہ بعض تنازعات میں رپورٹنگ کرنا صحافیوں کے لیے ناقابل یقین حد تک خطرناک ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب نسبتاً کم لوگ صحافت کی جانب مائل ہو رہے ہیں، اور یہ بات خاص طور پر مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں میں درست ثابت ہو رہی ہے۔ ہلاک ہونے والے صحافیوں میں نصف سے زیادہ شام، یمن یا عراق میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ شام مسلسل 5ویں برس بھی دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار پایا اور صرف اس ایک ملک میں 14 صحافی ہلاک ہو گئے۔ CPJ کا کہنا ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی جہاں بظاہر صحافیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہدف بنانے کا امکان کم ہے، انہیں مختلف انداز کی سینسرشپ یا دھمکیوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ترکی میں جہاں دنیا بھر میں قید صحافیوں کی لگ بھگ ایک تہائی تعداد جیلوں میں بند ہے۔ اس بارے میں کورٹنی ریش کا کہنا ہے
We see that conflict zones continue to be very deadly and dangerous for journalists.
اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تنازعات والے علاقے بدستور صحافیوں کے لیے بہت ہلاکت خیز اور خطرناک ہیں، لیکن ہم جبر و تشدد ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں جس میں مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا پر بغیر اجازت جاری ہونے والی ان کی آرا کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صحافت کے پروفیسر سٹیو ریمر اسکائپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ روس سمیت کچھ حکومتوں نے صحافیوں پر پابندی لگانے کے ایسے طریقے ڈھونڈے ہیں جنہیں عائد کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں
There hasn't been a murder of a journalist in Russia since 2013 according to this report, but Russia has enacted so much more legislation.
صحافت کے پروفیسر سٹیو ریمر اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق روس میں 2013 سے اب تک کوئی صحافی قتل نہیں ہوا، لیکن روس نے صحافیوں اور مخالف آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے اس قدر قانون سازی کر لی ہے کہ اب انہیں لوگوں کو اور صحافیوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ CPJ کو معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے والے ہر 10 صحافیوں میں سے 9 غیر ملکی صحافیوں کی بجائے مقامی صحافی تھے۔ یہ اعداد و شمار تاریخی حقائق کے عین مطابق ہیں۔ سن 2016 میں قتل ہونے والے صحافیوں کی نصف سے زائد تعداد کے لیے اسلامی عسکریت پسند تنظیموں سمیت سیاسی گروپ ذمہ دار پائے گئے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے کئی علاقوں میں مختلف تنظیمیں قانونی دستاویزات سے محروم، تارکین وطن کو یہ آگاہی دینے کے لیے سرگرم ہیں کہ اگر پولیس انہیں گرفتار کر لے تو انہیں کیا حقوق حاصل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد یہ مہم مزید تیز ہو گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران غیر قانونی تارکین وطن سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کرتے آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی لینا بیروس اور کرسٹینا سمٹ کی بھیجی ہوئی رپورٹوں کے ساتھ عمیر بن ریاض۔
یہ ریاست میری لینڈ کا شہر ہیٹسویل ہے، جہاں غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک ورک شاپ ہو رہی ہے۔ اس ورک شاپ میں لگ بھگ 100 افراد شریک ہیں، جنہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امیگریشن حکام ان کے گھر پر چھاپہ ماریں یا انہیں گرفتار کر لیں تو انہیں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ورکشاپ کاسا ڈی میری لینڈ نامی تنظیم کر رہی ہے، جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو یہ باور کرانا ہے کہ انہیں امریکی آئین کے تحت کیا حقوق حاصل ہیں.
We all should know what those are, right, and how to make them stand. The right to remain in silent, the right to an attorney in case that there is an arrest, and to only provide our name. You live in the state of Maryland.
یہ کاسا ڈی میری لینڈ کی ایک عہدیدار الما کوورتھی ہیں، جو بتا رہی تھیں کہ گرفتاری کی صورت میں غیر قانونی تارکین وطن کو پولیس کے سوالوں کا جواب نہ دینے کا حق حاصل ہے. انہیں وکیل کرنے کا حق بھی آئین میں دیا گیا ہے. اگر آپ پولیس کو صرف اپنا نام اور یہ بتا دیں کہ آپ ریاست میری لینڈ کے رہائشی ہیں تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بارہا اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے تو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں تارکین وطن کو بے دخل کر دیں گے. ٹرمپ نے مزید تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. ماریا ہریرا ایک ایسی تارک وطن ہیں جن کے پاس امریکہ میں قیام کی قانونی دستاویزات نہیں. وہ کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت اختیارات ہیں جس سے تارکین وطن خوف زدہ ہیں. صدر براک اوباما نے اپنے دور صدارت میں ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے تحت 7 لاکھ سے زائد ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا جو اپنے بچپن میں امریکہ آئے تھے. ماریا ہریرا بھی اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہیں، لیکن اب انہیں خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یک جنبش قلم یہ قانون ختم کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ٹرمپ ایک دن اس قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو بہت سے لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے. میں اسی لیے اس ورک شاپ میں آئی ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. ڈائنسٹین تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک انجمن فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارم کے صدر ہیں. ان کے بقول یہ وقت ماریا ہریرا جیسے لوگوں کے لیے کچھ اچھا نہیں، لیکن امید ہے کہ اس طرح کی ورک شاپس اور آگہی کی مہم کے ذریعے حکام کی جارحانہ حکمت عملی کے آگے بند باندھا جا سکے گا. بعض تارکین وطن کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے، لیکن بعض دوسرے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کہ وہ اقتدار میں آئیں بہتر ہوگا کہ تارکین وطن خود کو غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیں، اور اس طرح کی ورک شاپس اس کام میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حلب میں ہونے والے واقعات کو قتل عام سے تعبیر کیا ہے، جبکہ شام کی حکومت اور اس کے اتحادی وہاں شہری آبادی کے خلاف تباہی مچا رہے ہیں. 13 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے انسانی مصائب کی داستانوں کا ذکر کیا جو حلب سے نکل کر آ رہی ہیں. وہاں پہنچنے والے ابتدائی امدادی کارکن بتاتے ہیں کہ مسمار شدہ عمارتوں کے ملبے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی سامان بھی میسر نہیں ہے اور ان کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں. مشرقی حلب میں سڑکوں پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، لیکن انہیں اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ وہ بم کا نشانہ نہ بن جائیں یا اس چکر میں انہیں گولی مار کر ہلاک نہ کر دیا جائے. سفیر پاور نے ظلم کو دیکھنے والے اقوام متحدہ کے 3 ملکوں کی سخت مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت، روس، ایران اور ان سے منسلک ملیشیا اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں، جسے اقوام متحدہ نے انسانیت کا مکمل زوال قرار دیا ہے. یہ کسی بھی رحم کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. اپنی علاقائی فتوحات کے باوجود انہیں کوئی رحم نہیں آ رہا ہے. سفیر پاور نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب لوگ عذاب سے نکل کر اگلے محاذوں سے پار جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شامی انٹیلیجنس ایجنسیاں لوگوں کو کھینچ کر ایک طرف کر دیتی ہے اور انہیں واپس بھیج دیتی ہے، شاید اس لیے کہ انہیں اگلے محاذوں سے دور دھکیلا جا سکے، غالباً انہی قید خانوں میں جہاں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اسد حکومت ایذا رسانی کرتی ہے اور حراست میں لیے گئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. سفیر باور نے کہا کہ امریکہ سیکرٹری جنرل اور دوسروں کے ساتھ ہے جنہوں نے اسد حکومت اور روس سے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حلب پر اپنے حملوں کو روک دے تاکہ شہریوں کو تحفظ مل سکے اور غیر جانبدار بین الاقوامی مبصرین کو شہر کے اندر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ان لوگوں کی بحفاظت انخلا کی نگرانی کر سکیں جو وہاں سے جانا چاہتے ہیں، لیکن بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو انہیں سڑکوں پر گولی مار دی جائے گی یا پھر اسد کے کسی عقوبت خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ سفیر پاور نے اسد حکومت، روس اور ایران سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے آپ کو شرم آتی ہو۔ اقوام متحدہ کے دوسرے ارکان کے لیے سفیر پاور نے اعلان کیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مظالم کی مذمت کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان سے کہیں کہ وہ باز رہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ماسکو، دمشق اور تہران سے اپیل کریں کہ وہ باز آ جائیں، آپ کے پاس جو بھی وسیلہ ہے سرکاری یا نجی اسے استعمال کریں۔ ان ہزاروں شامیوں کی زندگیاں جو اب بھی مشرقی حلب میں موجود ہیں اور پورے ملک میں مزید لاکھوں ایسے لوگ جو محصور ہیں، ان کی بھی زندگیوں کا انحصار اسی بات پر ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ کانگریگیشن اڈار ریم ہے جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی۔ اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ یہ یہودی ثقافت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔
اڈار ریم کا آغاز 1980 میں کیا گیا، اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے۔ 1991 میں میں نے یہاں کام شروع کیا۔ اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں۔
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پری اسکول سے سیکنڈ گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہجے بھی سیکھتے ہیں۔ تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں، اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں۔ یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے۔
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں۔
یہ بہت دلچسپ ہے، ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے۔
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے۔
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے۔
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں۔ جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے.
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں. ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے. میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں.
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں.
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے. میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا. جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے، جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی.
بہت سے سینیگوگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتی ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں.
In English it's known as a skull cap. We wear these.
اسے انگریزی میں اسکل کیپ کہا جاتا ہے. ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں. یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں.
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں.
And so you wear it like this. And over here, these are the names of relatives.
یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے.
So right here we have the prayer books that we use and our.
یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں. مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں ہیں.
These are the prayers that we say.
اس سینیگاگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کے دور کو انٹرنیٹ کا دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور یہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں کافی حد تک شامل ہو چکا ہے. فوری اور تازہ ترین معلومات کا ایک آسان اور تیز ترین ذریعہ. اور اب ماہرین کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں موجود ٹی وی، فریج، کمپیوٹر، اون اور کاریں ایک بہت بڑے نیٹورک کے ذریعے باہم منسلک ہو جائیں گی، اور اسے انٹرنیٹ آف تھنگس کا نام دیا جائے گا، اور اس سے اپنے گھر کی اہم اشیاء کی دیکھ بھال بہت آسان ہو جائے گی. مگر کیا اس سے ہماری زندگی کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ چند سال پہلے ہمیں صرف اپنے کمپیوٹرز کی سیکیورٹی کی فکر تھی، اور کاریں، فریج، ٹی وی وغیرہ سب دیگر دنیا سے منسلک نہیں تھے. مگر یہ سب جلد ہی تبدیل ہونے والا ہے. یوسی آتیاس ڈویو لیبز نامی کمپنی کے سی ای او ہیں.
موسٹ آف دی پیپل ول فائنڈ دیمسیلوز سڈنلی وذ اینی ڈیوائس دیٹ دے نو فرام دیئر ڈیلی لائف کنیکٹڈ ٹو دی نیٹ ورک اینڈ دیٹس.
بہت سے لوگوں کو اچانک احساس ہوگا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ جو ڈیوائسز یا آلات استعمال کرتے ہیں وہ سب ایک نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف تو اس سے ان کی زندگی آسان اور سادہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف اگر یہ آلات پوری طرح محفوظ نہ ہوں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نہ صرف ان کا استعمال بلکہ ان کے ذریعے سائبر جرائم اور آپ کی شناخت کی چوری وغیرہ. دنیا بھر میں بننے والی کاروں میں سے بیشتر میں کمپیوٹر موجود ہوتا ہے. ان کے ذریعے کار مالک کے اسمارٹ فون یا براہ راست انٹرنیٹ سے منسلک ہوا جا سکتا ہے، اور یوں ہیکرز کے لیے کوئی بھی معلومات چرانا آسان ہو سکتا ہے. اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ سن 2015 میں ایک جیپ کو دور دراز بیٹھے ہیکرز نے سڑک پر چلتے ہوئے روک دیا تھا. چنانچہ کار ساز انٹرنیٹ سیکیورٹی کی نجی کمپنیاں ایسے ایپس بنا رہی ہیں جو کاروں کے کمپیوٹرز کو دخل اندازی سے محفوظ بنا سکتے ہیں. ٹاور سیک ایسی ہی ایک کمپنی ہے. اس کے نائب صدر آصف اتزمان کہتے ہیں،
sits within a critical system within the car and monitors the internal network of the cars for any kind of intrusion, any kind of attempt to hack.
ہمارا سافٹ ویئر کار کے اندر ہی ایک اہم نظام سے منسلک رہتا ہے، اور کار کے اندر موجود نیٹورک کی نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ کوئی اس میں مداخلت یا اسے ہیک کرنے کی کوشش نہ کرے. دیگر کمپنیاں اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچ رہی ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے الیکٹرانکس، ہماری کاریں کسی نظام کے تحت باہم منسلک ہو جائیں تو انہیں ہیکر سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ اور انہی میں کیلیفورنیا میں قائم ڈویو لیبز بھی ہے جس نے حال ہی میں ایک آلہ متعارف کروایا ہے جو کسی مشتبہ سرگرمی سے نہ صرف گھریلو اشیاء کے مالک کو خبردار کرتا ہے بلکہ اس سرگرمی کو روکتا بھی ہے۔ اب یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آیا آپ اپنی تمام چیزیں باہم منسلک رکھنا چاہتے ہیں یا پھر جیسا کسی نے کہا تھا لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے والے نظریے پر عمل کرنا بہتر ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبانی لوفر موگل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔